السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کا ذکر چل رہا ہے، اسماء محمدیہ. ان اسماء میں سے ہم انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ چار ناموں کا مذاکرہ اس مجلس میں کریں. ایک نام ہے مزمل، اور ایک نام ہے مدثر، اور ایک نام ہے طاہر، اور ایک نام ہے مطہر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو نام تو قرآن پاک میں مذکور ہیں، طاہر کا نام بھی اور مزمل کا نام اور مدثر کا نام. یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر. ایسا ہی سورہ مزمل میں اللہ پاک نے فرمایا، یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اور یہ مستقل صورتیں بھی ہیں. مزمل کے معنی اصل میں آتے ہیں چادر اوڑھنے کے، چادر لپیٹ لینا، چادر اوڑھ لینا. اور مدثر کے معنی بھی وہی آتے ہیں، کپڑے کے اوپر کپڑے کا پہننا. عام طور پر ہم سردی سے بچاؤ کے لیے، سردی سے حفاظت کے لیے جو چادر لپیٹتے ہیں یا جو کپڑے پہنتے ہیں، تو اس کے لیے مدثر کا لفظ آتا ہے. بہرحال دونوں کے معنی چادر لپیٹنے اور اوڑھنے کے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں ناموں سے پکارا ہے، یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے چادر لپٹنے والے، لپیٹنے والے، کھڑے ہو جائیے رات میں اللہ کی عبادت کے لیے. اور اگلی صورت میں فرمایا، اے چادر لپیٹنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے. یہ کس پس منظر میں نازل ہوا، یہ آیات کی صورتیں کب نازل ہوئی، اس کا بھی ایک خاص پس منظر ہے. وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. وحی لے کر آئے، پہلے سے واقفیت نہیں تھی کیا ہونے والا ہے. غار حرا میں آپ تشریف لے جاتے تھے، تو وہاں پر حضرت جبرائیل سے ملاقات ہوئی. حضرت جبرائیل آئے، بخاری شریف میں دوسری حدیث، تیسری حدیث بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے پورا واقعہ کیا ہوا. وہ آئے، اصلی صورت میں نظر آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ پڑھو. حضور نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں تو پڑھ نہیں سکتا، میں نے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں ہے، کیسے پڑھوں، میں جانتا نہیں ہوں کیا پڑھوں. تو حضرت جبرائیل نے دبایا حضور کو، فرماتے ہیں کہ اتنی زور سے دبایا کہ حضور کی سانس رکنے لگی. دوسری مرتبہ فرمایا، تیسری مرتبہ ایسے ہی ہوا. تو پہلی مرتبہ یہ واقعہ پیش آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر تشریف لائے، کیونکہ کبھی ایسا ہوا نہیں تھا، نئی چیز تھی. خیر، اس وقت سورہ علق کی آیتیں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھوائی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. تو یہ وحی نازل ہونے کے بعد سلسلہ رک گیا وحی کا، اور ایک زمانہ گزر گیا، چھ مہینے یا پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آپ جا رہے تھے، غالباً غار حرا کے آس پاس تھے یا مکے کے کسی راستے میں تھے، تو آواز دی حضرت جبرائیل نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. تو اوپر دیکھا تو اوپر حضرت جبرائیل عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. پھر دیکھ کر گھبرا گئے، گھبرا کر آپ تشریف لے گئے، گھر آ گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کب کبھی آپ پر طاری ہو گئی. آ کر حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ بھائی مجھے چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ. جو حضرت خدیجہ نے چادر دی، آپ نے اس کو اوڑھ لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائیں، اے چادر لپیٹنے والے، اٹھ جائیے، اب آپ جو ہے اٹھ کر اللہ کے احکام لوگوں کو سنائیے. تو سورہ مدثر کا نزول اس پس منظر میں ہوا. سورہ مزمل کے نزول کے سلسلے میں ایک بات یہ ملتی ہے، یعنی وہ کیوں نازل ہوا، تو اس کا واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو قول یہی ہے کہ اسی پس منظر میں یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں،
ایک قول علماء نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں کافروں نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مشورہ کیا کہ کوئی نام جو ہے نا ان کو دیا جائے، کوئی لقب ان کو دیا جائے اور لوگوں میں مشہور کر دیا جائے، جس کی وجہ سے لوگ ان سے دور ہو جائیں۔ پلاننگ ہو رہی تھی تو کسی نے کہا کہ جادو ساحر کہہ دیا جائے، کسی نے کہہ دیا کہ کاہن کہہ دیا جائے، کسی نے کہا کہ مجنون کہے، ان کو مجنون کہلا دیا جائے، لوگوں میں مشہور کر دی جائے، کے بعد تو خود بخود لوگ دور ہو جائیں گے۔ تو مختلف قسم کے مشورے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہو گئے۔ تو جب غم زدہ ہو گئے اور اس کا اثر آپ نے لے لیا، تو اس وقت اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی کہ بھائی اے غم کی چادر اوڑھنے والے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر یہ چادر سے مراد حقیقتاً کپڑے کی چادر لپیٹنا مراد نہیں ہے، غموں کی چادر کا لپیٹ لینا مراد ہے۔ کہ غموں میں جب آپ مبتلا ہو گئے تو حضور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ بھائی اے غم کی چادر کو لپیٹنے والی شخصیت اٹھیے، اب جو ہے نا آپ، اللہ نے بطور تسلی کے، اظہار محبت کے یہ اعلان نازل فرمایا، یہ صورت نازل فرمایا، یہ پیغام نازل فرمایا۔ پھر جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا تھا نا، ایک مرتبہ حضرت علی مٹی پر لیٹے ہوئے تھے تو فرمایا کہ یہ ابو تراب ہیں، یعنی مٹی والے ہیں۔ تو جیسے محبت میں حضور نے یہ حضرت علی کو خطاب کیا تھا، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب دیا کہ اے چادر میں لپٹنے والے، یا غموں کی چادر کو اپنے اوپر لپیٹنے والے، اس سے باہر نکل آوا، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کے تانوں کو اور ان کی باتوں کو، ان کی تدبیروں کو، ان کی پلاننگ کو جو ہے نا آپ جو ہے نا پسے پستے ڈال دیجئے، پیچھے پیچھے ڈال دیجئے اور آگے بڑھیے۔ تو اس پس منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مزمل کا، سورہ مدثر کا نزول فرمایا اور آگے پھر اس کے احکام نازل فرمائے آپ صلی اللہ علیہ، اور علماء نے اور بھی اس کے نام لکھے، اور بھی اس کا معنی لکھے ہیں۔ بعد نے فرمایا کہ یہاں پر رسالت سے مراد چادر رسالت مراد ہے، چادر نبوت بھی مراد ہے، یعنی نبوت کی چادر کو لپٹنے والے اٹھیے اور آگے جا کر جو ہے نا آپ یہ فلاں کام کریے، فلاں کام کریے، فلاں پیغام پہنچائیے۔ اور واقعتاً اس صورت کو، اس کے پس منظر کو دیکھے تو بڑا ایک اہم سبق ہم کو ملتا ہے کہ اللہ پاک نے سورہ مزمل کا نزول فرمایا ابتدائی احوال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی کام کی ترقی کا اور سیڑھی کا جو بنیادی درجہ ہے وہ اس صورت میں بیان کیا گیا کہ سب سے پہلے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اور توجہ میں سب سے پہلے جو ہے نا تہجد کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ابھی آپ کے کام کا آغاز ہو رہا ہے، ابھی تو وحی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کم یا اس سے کچھ زیادہ جو ہے نا آپ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے ٹھہر جائیے۔ فرمایا کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، ترقی کی سیڑھی ہے یہ کہ جہاں سے آدمی کے کام کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے ترقیات ملتی ہیں، اس میں اللہ پاک نے یہ گر بیان فرمایا۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی ملتی ہے ہمارے لیے، جو سبق ملتا ہے وہ یہ بھی ملتا ہے کہ آگے آپ کو پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کو حکم دینا ہے، احکام کا بتلانا ہے۔ سورہ مزمل میں، سورہ مدثر میں ربط یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اس سورہ مزمل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی ذات سے متعلق اصلاحات وغیرہ دی ہیں۔ فرمایا کہ پہلے نمازوں کا اہتمام کریا، تلاوت کا اہتمام کریا، تہجد کا اہتمام کریا، ذکر و اذکار کا اہتمام کریا، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن ترتیل کے ساتھ آپ پڑھی، وذکر اسم ربک، اپنے رب کا نام لیجئے، وتبتل الیہ تبتیلا، اللہ کی طرف یکسو ہو جائیے، مخلوق سے کٹ جائیے، پوری صورت ہے، وصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، لوگوں کی باتوں پر صبر کیجئے، وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا کہ اس نام کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں اور جو احکام دیے ہیں ان پر عمل کرنے لگے۔ مزمل نام کا تقاضا ہے یہ۔ مزمل نام کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اس نام کو آدمی سمجھے کہ اللہ نے اس سے مخاطب فرما کر امت محمدیہ کو حکم دیا ہے، لوگوں کو حکم دیا ہے کہ بھائی تہجد کا اہتمام ہونا ہے، تلاوت کا۔ آج تو تہجد کا اہتمام ہی ختم ہو گیا، تہجد میں اٹھنے والے لوگ کم رہ گئے، حالانکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نمازوں میں سے ایک نماز ہے۔ فرمایا کہ گناہ، حدیثوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گناہوں سے روکنے والی نماز ہے تہجد کی نماز، اللہ کے خاص قرب کا ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ حدیثوں میں فرمایا کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کا ذریعہ جو ہے نا وہ تہجد کی نماز ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت وہ تہجد کی نماز ہے کہ تہجد کی نماز میں اٹھ کر اللہ سے مانگنے والے ہم بن جائیں۔ اسی طریقے پر اس کے بہت سارے فضائل ہیں اور بہت ساری جو ہے نا اس سے متعلق ہم کو ہدایات ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ارشادات اس حوالے سے بیان فرمائے ہیں، اس لیے جہاں تک ہو سکے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ ایک سیڑھی ہے ہمارے لیے، اور اللہ کے نزول کا وقت ہوتا ہے، تہجد کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے، اخیر رات کا جو اخیر حصہ ہوتا ہے، بندہ اٹھ کر مانگتا ہے تو اللہ پاک کا نزول ہوتا ہے سمائے دنیا پر۔ حدیثوں میں ہے نا جیسے شب برات میں اللہ پاک ندا لگاتے ہیں, آسمان دنیا پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی مغفرت کا طلبگار ہے تو مغفرت مانگ لے, رزق کا طلبگار ہے تو رزق مانگ لے, عافیت کا طلبگار ہے تو عافیت مانگ لے. تو یہ اللہ کی طرف سے اعلان شب برات میں بھی ہوتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہر روز تہجد کے وقت میں ہوتا ہے. ہم اپنے مسائل کے سلسلے میں پریشان ہوتے ہیں کہ بھی کوئی بیماری میں مبتلا ہے, کسی کو جاب کا مسئلہ ہے, کسی کو کوئی اور مسئلہ ہے, کوئی مالی پریشانی میں ہے, کوئی جانی پریشانی میں ہے, لیکن کبھی ہم کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں اخیر وقت میں تہجد کے وقت میں اٹھ کر مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی. بھائی جس وقت میں اللہ نے بلایا ہے مانگنے کے لیے, یہ حکم سورہ مزمل سے ہم کو ملتا ہے. فرمایا کہ آدمی کو اگر آگے بڑھنا ہے, ترقی کے راستے پر جانا ہے, ترقی حاصل کرنا ہے, تو اس سورت کو آدمی پڑھ لے, اس میں بہت سے احکامات ہم کو ملتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں بیان فرمائے, بہت سارے احکام ہیں. تو ایک تو یہ یا ایوہ المزمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا, اس کا معنی یہ ہے, اور مدثر کا معنی بھی وہی ہے. علماء نے ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ بھئی یہ پیار و محبت کے الفاظ ہیں اور القابات ہیں, جیسے حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی مناسبت کی وجہ سے ایک بات ارشاد فرمائی تھی, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ حالت کے اعتبار سے یہ القاب سے, یہ خطاب سے جو ہے نا مخاطب فرمایا تھا. دوسری بات ناموں کے حوالے سے جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے, مزمل مدثر کے بعد ایک نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طاہر اور ایک نام ہے مطہر. طاہر کے معنی آتے ہیں پاکیزہ ہونا, مطہر کے معنی وہ شخص ہے جس کو پاک کیا گیا. حضور کے ناموں میں سے یہ نام بھی بہت اہم ہیں, اور اس نام میں بھی اگر غور کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض عقائد کی طرف, آپ پر عقائد سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ آپ کو پاک فرمایا, کس سے پاک فرمایا, کیسے آپ پاک ہیں, اس کی بڑی تفصیلات ہیں. حضور پاک ہیں تو کن چیزوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ روحانی اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک تھے, جسمانی اعتبار سے بھی پاک تھے. روحانیت بھی آپ کی پاک تھی, جسمانیت بھی آپ کی پاک تھی. ظاہری اعتبار سے بھی آپ پاک ہیں, باطنی اعتبار سے بھی آپ پاک ہیں. گناہوں کی گندگیوں سے بھی آپ پاک ہیں, نظر و فکر کے اعتبار سے آپ پاکیزہ ہیں, اخلاق کے اعتبار سے آپ پاکیزہ ہیں, کردار کے اعتبار سے آپ پاکیزہ ہیں, اعمال کے اعتبار سے آپ پاکیزہ ہیں, ذہن اور فکر کے اعتبار سے آپ پاکیزہ ہیں, شکوک و شبہات کے اعتبار سے آپ پاکیزہ تھے. گناہ کبیرہ سے اور دیگر اور گناہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک, یہ پاکیزگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی اللہ پاک نے. اور پھر ایک اہم جو مضمون یہاں پر ملتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت سے متعلق ملتا ہے. عصمت یعنی گناہوں سے معصوم ہونا. اس نام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا انبیاء اکرام کے بارے میں یہ عقیدہ ہم کو ملتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ انبیاء گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں. تو لکھا ہے کہ روحانی اعتبار سے بھی حضور پاک ہیں, جسمانی اعتبار سے بھی پاک ہیں. جسم آپ کا پاکیزہ ہوتا تھا. ایک ایک چیز آپ کے جسم کے بارے میں آپ غور کریں گے, حدیثوں میں پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایسے پاکیزہ تھے, باعث شفا تھے. ہمارے بال ایسے ہیں کہ جب تک جسم پر سجے ہوئے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں, جسم سے بال نکل گئے تو آدمی جو ہے اس کے بعد غصے میں آ جاتا ہے اگر کہیں پڑے ہوئے ہم کو مل جائیں, کھانے میں اگر آ جائیں, گھر میں اگر ادھر ادھر ہمارے پیروں میں آ جائیں, ہاتھوں کو لگ جائیں تو ناراضگی ہو جاتی ہے, کنراہٹ اس سے ہوتی ہے, کراہت اس سے ہوتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کا حال یہ تھا کہ آپ بال صلح حدیبیہ کے موقع پر کاٹ رہے ہیں اور صحابہ اکرام میں تقسیم فرما رہے ہیں اپنے بالوں کو, تقسیم کر رہے ہیں آپ اپنے بالوں کو. اور یہ وہ بال تھے کہ جو صحابہ اٹھا کر رکھ لیے تھے, اپنے پاس اٹھا کر صحابہ نے رکھ لیا تھا آپ کے بالوں کو, اور مریضوں کو پلایا کرتے تھے. بعض صحابیات جو ہے یعنی ان کے پاس محفوظ تھے, کسی کو اگر پھنسی ہو جاتی تھی, پھوڑا ہو جاتا تھا, یا آنکھ کی بیماری ہو جاتی تھی, یا بخار میں مبتلا ہو جاتے تھے, تو جن جن کے پاس بال رکھے ہوئے وہ ان کے پاس جاتے تھے, وہ بال نکالتی, بال مبارک کو پانی میں ڈبوتی, بوتل میں یا کسی چیز میں جو بھی ان کے پاس برتن ہوتا تھا اس میں ڈبوتی, بال اپنے پاس رکھ لیا, پانی دے دیا, مریض کو پلایا تو شفا ہو گئی. تو یہ حضور کے بالوں کی برکت تھی. اللہ نے ایسے پاکیزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں معلوم ہوا ان کو اپنے دور حکومت میں کہ بھائی فلاں صاحب کے پاس بال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھے ہوئے ہیں, تو بڑی منت سماجت کر کے منگوا لیے, تو انہوں نے دے دیا. ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی بڑے صحابی ہیں اور پھر حکمران ہیں وقت کے, امیر المومنین ہیں. تو جب آ گئے تو ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے دیا تھا بڑے اکرام و انعام سے ان کو نوازا, بڑے ہدیے ان کو دیے. ظاہر سی بات ہے کہ حضور کے بالوں کی دنیا کی قیمت کیا لگائی جا سکتی ہے حضور کے بالوں کے لیے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بال کے بارے میں وصیت حضرت امیر معاویہ نے کی کہ یہ جو بال ہیں جب میں مر جاؤں تو میری آنکھوں میں ان بالوں کو رکھ دینا, اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا تو اس کو اس پاکیزہ چیزوں یعنی اس پاکیزہ بالوں کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاؤں, میں میری خواہش ہے یہ. تو ان کی وصیت کے مطابق وہ بال حضرت معاویہ کی آنکھوں میں رکھے گئے. پھر ہمارے بال ایسے ہیں, حضور کے بال ایسے تھے, پاکیزگی کے آپ صلی اللہ علیہ, برکت کا یعنی ہمارے جو چیزیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں ہمارے لیے باعث شفا ہوتی تھی, باعث برکت ہوا کرتی تھی. آپ کا پسینہ اگر لے لیں آپ, عجیب و غریب خوشبو ایسی ہوا کرتی تھی اس کے اندر. صحابہ فرماتے ہیں کہ ما شمم تو عمبر انقط تو، کہ ہم نے کسی عمبر کو کبھی اس سے زیادہ، کسی عمبر کو میں نے سنا تو حضور کا پسینہ، اس کی خوشبو جو ہوا کرتی تھی، کسی عمبر کی خوشبو اس جیسی نہیں ہوا کرتی تھی. کوئی مشک جو عطر ہوتا ہے تو اس کی خوشبو اس جیسی نہیں ہوا کرتی تھی. ہمارا پسینہ جو ہے، انسانی طبیعت ناگوار، انسان کو ناگواری ہوتی ہے، اگرچہ کہ وہ چیز ضروری ہے انسان کے لیے، انسان کی ضرورت کا حصہ ہے، آنا بھی چاہیے. ہم کو اگر آ جائے تو کپڑے خراب، جسم میں بدبو آ جاتی ہے، اور زیادہ اگر جس کو آتا ہے تو وہ آدمی اگر گزر جائے تو ہمارے لیے بڑی ناگواری ہو جاتی ہے. بعض اسے کہ بھائی نہ نہاتا ہے، کپڑے بھی ایسے ہیں، فلاں ہیں، شکوہ شکایات اس سے ہو جاتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے منتظر صحابہ اکرام رہا کرتے تھے، اور حضور کے پسینے کی مہک سے پہچانا جاتا تھا. صحابہ اکرام جانتے تھے یہ بات کہ بھائی یہاں سے حضور کا گزر ہوا ہے. پسینے کی مہک ایسی ہوا کرتی تھی کہ بھائی یہاں سے ابھی حضور گزرے ہیں، اس کی خوشبو ایسی ہوا کرتی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ آپ ہمارے پاس گھر میں کبھی قیلولے کے لیے تشریف لاتے تو حضور کی اطلاع کے بغیر ہم یہ چاہتے تھے کہ بھائی آپ کا پسینہ جب گرما کے موسم میں خاص طور پر جب جسم سے ٹپکتا تھا، حضور کو کثرت سے آتا بھی تھا وہ پسینہ، تو وہ پسینہ شیشیوں میں ہم محفوظ کر لیا کرتے تھے. ایک دن میں اسی طرح جمع کر رہی تھی، نیند سے حضور بیدار ہو گئے، دیکھا کہ میں یہ کر رہی ہوں تو فرمایا کہ کیا کر رہی ہو؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کا پسینہ ہے، یہ میں محفوظ کر رہی تھی. کہنے لگے کیوں؟ تو حضرت انس کی والدہ نے فرمایا کہ نصلح بہ عطورنا، اے اللہ کے نبی اس کے ذریعے ہم ہمارے عطروں کی اصلاح کرتے ہیں، ہمارے عطروں میں اس کو ملاتے ہیں تو ہمارے عطر اچھے ہو جاتے ہیں اس کی برکت کی وجہ سے. ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی، یعنی یہ آپ کے پسینے کی کیفیت تھی جو چیز ہمارے لیے ناگوار. اللہ نے اسے پاکیزہ بنایا تھا، آپ کا پسینہ خوشبودار پسینہ ہے. دلہنوں کو لگایا جاتا تھا، پسینہ لگایا جا رہا ہے دلہنوں کو، ایسی خوشبو آپ کے جسم سے مہکا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو اگر لے کے آ جائے تو وہ پاکیزہ ہے، آپ کے بول کو لے لیا جائے تو وہ پاکیزہ ہے. ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے اللہ نے ایسے پاکیزہ بنا لیا تھا. ایک مرتبہ حجامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، حجامہ کروانے کے بعد وہ خون لیا، لے کر کسی برتن میں رکھ دیا تھا، پھینکنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے تھے حضرت عبداللہ، تو ان سے فرمایا کہ اس کو پھینک دو. ان کو تو موقع ہاتھ آ گیا تو وہ گئے جا کر، جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ پھینکنا بھی گوارا نہیں تھا، لیکن حضور کے حکم کی مخالفت بھی جو ہے نا نہیں کرنا چاہ رہے تھے. تو بہرحال باہر لے گئے، لے جا کر جو ہے نا خون تھا، خون پی کر جو ہے گھر میں واپس آ گئے. حضور نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ تو کچھ جواب ہی نہیں ہے. وہ اس وجہ سے کہ حضور نے تو پھینکنے کا حکم دیا تھا، یہ انہوں نے پی لیا پیٹ میں. تو حضور نے فرمایا کہ لال کا شریف تھا، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تم نے پی لیا ہے اس کو. تو فرمایا لگے کہ یا رسول اللہ جی ہاں. تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک، یعنی اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی اس موقع پر، یہ فرما بلکہ پیشن گوئی فرمائی اس موقع پر کہ تمہارے دشمنوں کے لیے ہلاکت ہو. علماء نے اس جملے میں ربط یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا جو خون ہے، جسم اقدس کا جو خون ہے، وہ ان کے جسم میں منتقل ہو گیا ہے، تو اب نبی یعنی ان کے جسم کا حصہ بن گیا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس جسم کی برکت کا عالم کیا ہوگا، اس کی جو شجاعت ہوگی، اس کی جو بہادری ہوگی. خون نبوت جو ہے نا جب اس کے اندر سرایت کر چکا ہے تو اب اگر کوئی لڑنے کے لیے آئے گا تو وہ انتہائی بدتمیزی، بد اخلاقی، بد تہذیبی کی بات ہوگی. تو اللہ کے نبی نے اسی وقت فرما دیا کہ تمہارے دشمنوں کے لیے ہلاکت ہے جو تمہارے خلاف ہاتھ اٹھائیں گے. پھر آپ کا خون، آپ نے منع نہیں فرمایا. علماء نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ یہاں حضور نے منع نہیں فرمایا کہ بھائی یہ تم نے کیوں پی لیا، یہ حرام ہے، یہ ناپاک ہے، ندی سے نہیں. آپ کے جسم کے فضلات کا عالم یہ ہے. صحابہ نے آپ کے بول کو پی لیا تھا، کئی صحابی، حضرت ام ایمن کے بارے میں یہ بات ملتی ہے، حضرت برکہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں یہ بات ملتی ہے، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بات ملتی ہے. ایک مرتبہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ آپ کے پیر میں مونچھ ہو گئی، مونچھ لگ گئی تھی، پیر میں مونچھ آ گئی تھی کسی وجہ سے، تو چلنا ذرا دشوار ہو گیا، رات میں بیدار ہوئے، باہر جانے کے لیے دشواری محسوس ہوئی، تکلیف زیادہ ہونے لگی. تو ایک برتن تھا گھر میں، اس برتن میں آپ نے پیشاب کر دیا، پیشاب کر کے اپنی مسیری کے نیچے اس کو رکھ دیا، اور صبح میں جو ہے نا آپ مصروف ہو گئے اپنے کاموں میں. اس تھوڑی دیر کے بعد یا صبح میں جس وقت یاد آیا تو اس موقع پر فرمایا کہ بھائی نیچے مسیری کے نیچے جو ہے نا وہ برتن میں کچھ رکھا ہوا ہے، اس کو پھینک دو. تو ان تین صحابیہ سے واقعہ جو میرے علم میں ہیں وہ یہ ہیں. تو حضور نے جب فرمایا تو وہ لے گئیں، لے جا کر باہر جا کر آپ کے پیشاب کو پی لیا انہوں نے. گھر میں آ گئی، حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی کچھ نہیں، خاموش. تو فرمایا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تم نے پی لیا. تو فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ جی ہاں پی لیا ہے. تو فرمایا کہ آج سے تمہارے پیٹ میں کبھی درد محسوس نہیں ہوگا، پھر پیٹ کی بیماری ختم تمہارے لیے. تو فرماتی ہیں کہ زندگی گزر گئی، موت ان کی ہو گئی، لیکن کبھی پیٹ کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات پاک تھے. علماء نے لکھا ہے کہ ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی ظاہری پاکیزگی تو ایسی ہے، باطنی پاکیزگی کہ جس مقدس عہدے سے آپ کو نوازنا تھا، نبوت کے عہدے سے آپ کو نوازنا تھا، رسالت کے عہدے سے آپ کو نوازنا تھا، اپنے خاص قرب سے نوازنا تھا، تو باطنی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا اندازہ لگائیے. تو لفظ طاہر کے ذریعے یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ آپ پاک ہیں ہر اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے بھی آپ پاکیزہ ہیں، باطنی اعتبار سے بھی آپ پاکیزہ ہیں، صفائی کا خاص اہتمام آپ کیا کرتے تھے، گھروں میں صفائی کا اہتمام ہوتا تھا، اپنی ذات سے متعلق صفائی کا اہتمام ہوتا تھا، نزاکت اتنی زیادہ تھی، بلکہ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ کبھی آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ بعض اشعار بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مکھی اور یہ جو کیڑے ہوتے تھے حضور کے سر کے پاس سے بھی نہیں گزرتے تھے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اشفاء ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور کے سر پر سے کیڑے نہیں گزرتے تھے، مکھیاں نہیں گزرتی تھیں، کبھی کسی کیڑے نے کاٹا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک بچھو نے حضور کو کاٹنے کی کوشش کی تو آپ نے اپنے جوتے سے مسل دیا اور فرمایا کہ لعنتی جانور ہے، انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ تو بہر مطلب خیر وہ تو بات اپنے اس موقع پر خاص ارشاد فرمائی کہ نبی کو بھی نہیں چھوڑا ہے، واقعتا ہے ہی وہ، اور وہ جانور ایسے جانور ہیں کہ یعنی ممنوع حالتوں میں بھی ایسے جانوروں کو مارنے کا حکم ہے۔ نماز میں اگر بچھو نظر آ جائے تو مار دینے کا حکم ہے، طواف کی حالت میں ایسے جانوروں کو مارنے کی اجازت ہے، حالانکہ عام جانوروں کو مارنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ تو بہر حشرات یعنی جانور آپ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، جو مکھیاں ہوتی ہیں، کبھی آپ کے جسم پر بیٹھتی نہیں تھی، ایسے پاکیزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پاکیزہ جسم تھا، مقدس جسم تھا، نورانی جسم تھا، ایسی خوشبو آپ کے اندر ہوا کرتی تھی، میل کچیل آپ کے جسم میں نہیں تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ طاہر اور مطہر جو ہے نا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی پاکیزگی آپ کو عطا فرمائی تھی، روحانی پاکیزگی بھی تھی، ظاہری پاکیزگی بھی تھی۔ اور علماء نے اس حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ بھائی اس نام کا اثر یہ ہونا چاہیے، اس نام کا تقاضا یہ ہونا چاہیے، اس نام کا ادب یہ ہونا چاہیے کہ طہارت کے وصف سے ہم کو متصف ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاہر تھے، نام اللہ نے طاہر بیان کر دیا، یا حضور نے اپنے بارے میں فرمایا کہ طاہر ہوں، اب کیا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ طہارت ہمارے اندر بھی آنی چاہیے، پھر باطنی طہارت بھی ہمارے اندر آنی چاہیے، روحانی طہارت بھی ہمارے اندر آنی چاہیے، جسمانی طہارت بھی آنی چاہیے، اپنے آپ کو بھی صاف رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے کپڑوں کو صاف رکھنا چاہیے، اپنے گھروں کو صاف رکھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے بال اور ناخن کاٹنے کا حکم ہے، بال بڑھ جائیں تو کاٹنے کا حکم ہے، ناخن بڑھ جائیں تو کاٹنے کا حکم ہے، مسواک جو ہے نا بار بار کرنے کا حکم ہے، کسی قسم کی گندگی نہ آ جائے۔ اسی وجہ سے ہمارے لیے نمازوں کے وقت میں پاکیزگی کا حکم ہے، کیونکہ پاکیزگی اللہ کو مطلوب ہے۔ اور جو لوگ صفائی کا اہتمام زیادہ کرتے ہیں، طہارت کا اہتمام زیادہ کرتے ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف فرمائی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اہل قبا جو ہے مسجد قبا کے پاس رہنے والے جو لوگ تھے تو وہ لوگ پاکیزگی کا اہتمام زیادہ کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک تو ڈھیلوں کا استعمال ہوتا تھا، دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ پانی کا استعمال بھی کرتے تھے، پانی نہیں تھا تو ڈھیلے استعمال زیادہ کیا کرتے تھے، لیکن وہ لوگ دونوں کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی پاکیزگی کا اعلان فرمایا ہے کہ وہاں کچھ لوگ رہتے ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکیزہ رہنے کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ پاکیزہ رہنے سے، پاک رہنے سے جسم میں نشاط رہتا ہے، طبیعت میں نشاط رہتی ہے، عبادتوں میں مزہ بھی آتا ہے۔ جتنی زیادہ گندگی میں آدمی رہے گا اتنا ہی زیادہ نشاط آدمی کا ختم ہو جائے گا، طبیعت میں چڑچڑاپن زیادہ ہوگا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاکیزہ تھے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی، اور آپ نے ہم کو پاکیزہ رہنے کا حکم دیا ہے، تو اس لیے اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، ثمرات ہوتے ہیں۔ ایک جو مسئلہ جو میں ذکر کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم ہونے کا عقیدہ بھی نکلتا ہے، آپ پاک تھے، گناہوں سے پاک تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو گناہوں سے معصوم رکھتے ہیں، ورنہ اگر انبیاء سے گناہ صادر ہونے لگیں تو ظاہر سی بات ہے کہ بھئی امتیں کیسے ان کی تباہ کریں گے، لوگ کیسے مانیں گے ان کو، بھئی یہ خود جو ہے نا اس غلطی میں مبتلا ہے، اس گناہ میں مبتلا ہے، تو ہم کیسے ان کی تباہ کریں۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اے نبی آپ کے سارے گناہ معاف ہیں۔ اللہ نے پاکیزگی رکھ دی تھی، ایسی پاکیزگی کہ گناہ کی معافی کا اعلان اللہ نے دنیا کے اندر کر دیا۔ کسی نبی کے لیے یہ پروانہ نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو سورہ فتح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کا، اپنے ہاں مقرب ہونے کا دنیا کے اندر اعلان فرما دیا۔ کسی نبی کی یہ خصوصیت نہیں ہے جو آپ کو دی گئی ہے، بڑی بڑی فضیلت کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ انبیاء اکرام کو تو رشک ہوگا قیامت کے اندر کیا ہو گیا کیا نہیں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تیار رہیں گے کہ حساب کے لیے مجھے درخواست کرنی ہے، پھر شفاعت عظمیٰ مجھے حاصل ہونے والی ہے، مقام محمود مجھے دیا جانے والا ہے، حساب کتاب کے آغاز کے لیے سفارش میں کرنے والا ہوں، جہنم سے نکالنے کے لیے میں سفارش کرنے والا ہوں۔ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بتلا دی ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو دی جائیں گی۔ آسا یہ بات ہے کہ ربو کا مقام محمود آ، کہ مقام محمود وہاں دیا جائے گا آپ کو، شفاعت کبریٰ آپ کو دی جائے گی۔ آپ اللہ کی ایسی تعریف، انبیاء کرام کو ہمت نہیں ہوگی اللہ سے ہم کلام ہونے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت ہوگی۔ یہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر کا اثر ہے، یہ کہ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود جو ہے نا وہاں پر یہ حاصل ہوگا۔ تو یہ عصمت انبیاء کا عقیدہ اس سے نکلتا ہے، انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. اب پھر اس میں بحثیں ہوتی ہیں کہ گناہ صغیرہ بھی ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں. ذہن میں رہنا چاہیے کہ بھئی انبیاء سے نہ گناہ صغیرہ ہو سکتے ہیں نہ گناہ کبیرہ ہو سکتے ہیں. اہل سنت کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام گناہ صغیرہ سے بھی معصوم ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ سے بھی معصوم ہوتے ہیں. اور اس نام کے ذریعے عقیدہ معلوم ہوتا ہے، اور ہم کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ گناہ گناہ صغیرہ انبیاء سے ہو جاتے ہیں، گناہ کبیرہ سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ انبیاء سے نہ چھوٹے گناہ صادر ہوتے ہیں نہ بڑے گناہ صادر ہوتے ہیں، ان سب سے انبیاء اکرام معصوم اور محفوظ ہوتے ہیں. یہ اس نام کا اثر ہے، اس نام سے ہی جو ہے یہ مضمون نکلتا ہے. تو یہاں اب غور کرنے کی بات ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہے تو یہ نام، لیکن ایک ایک نام ایک ایک عقیدہ ہم کو سکھلاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ، یہ بات شروع ہی سے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ، اسی وجہ سے ہمارے بعض بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ بھائی انبیاء کے ناموں کو معنی کے ساتھ آپ توجہ کے ساتھ پڑھیے تو اس کے بعد نبی کی عظمت کھل کر سامنے آئے گی. ایک ایک عقیدہ معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. ایک ایک آپ کی سیرت کا ایک حصہ، زندگی کا ایک پہلو سامنے آئے گا کہ آپ طاہر ہیں تو طاہر ہونے کا مفہوم کیا ہے، ہم نے سمجھا نہیں ہے. پاکیزہ ہیں بھائی، کس اعتبار سے پاکیزہ ہیں؟ بتایا گیا کہ ہر اعتبار سے آپ پاکیزہ ہیں. اخلاق کی پاکیزگی کا عالم جو ہے نا ہم تصور نہیں کر سکتے. کان خلقہ القرآن، عائشہ فرماتی ہیں کہ سارا قرآن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، یہ آپ کے اخلاق، یہ سارا کا سارا قرآن تھا. قرآن تو کتابی شکل میں محفوظ ہے، اس کی عملی شکل اگر دیکھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا گیا کہ اسوہ حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اخلاق اور معیار کا، آپ کے اخلاق اور کردار کی قرآن ان الفاظ میں گواہی دے رہا ہے. تو یہ پاکیزگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو لفظ طاہر اور لفظ مطہر کے ذریعے یہ ان ناموں سے، ان مضامین کی طرف علماء نے اشارہ کیا ہے. یہ چند باتیں ان ناموں کے حوالے سے عرض کی گئی ہیں، ذہن میں آئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ العزیز، اس کے بعد دعا کر لیں گے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی علیہ وسلم تسلیما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم انا نسألك الجنة وما يقربني اليها من قول وفعل وعمل. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب الحشر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم وما يقربني اليها من قول وفعل وعمل. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. الحمد لله رب العالمين.